الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 167 سے 167 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا مگر جہنم کے راستے کی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ان دو آیتوں میں اللہ عز و جل نے کفار کے انجام کا بیان فرمایا. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. یہاں پر آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے اور جس سیاق و سباق میں یہ کلام چل رہا ہے اس حوالے سے تو یہاں پر یہ بیان یہودیوں کے بارے میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی کیا اور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت کو چھپا کر لوگوں کو راہ ہدایت سے روکا. تو فرمایا کہ یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کام کیے کہ کفر اختیار کیا حالانکہ حقانیت کو وہ جانتے تھے اور اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہ فرمائے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کی. کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال اپنی کرتوتوں کی وجہ سے قصداً یہ راستہ اختیار کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا راستہ نہ دے گا. پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فان للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں تمام بنی نوع انسان کو ایک عظیم خوشخبری سنائی گئی اور ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں تمام تر لوگوں کو یہاں مخاطب کیا گیا اور فرمایا قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول تشریف لیا. اللہ کے رسول سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تمہارے پاس تشریف لے آئی تو فرمایا کہ فآمنوا خیر لکم تم ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ حق کے ساتھ آئے. آپ کی ذات مبارکہ حق, آپ کا کردار حق, آپ کی تعلیمات حق اور آپ جو کچھ اللہ عز و جل کی طرف سے لے کر آئے وہ سب کا سب حق ہے. تو لہذا جب حقانیت کی ساری صورتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں جمع ہیں تو فرمایا فآمنوا خیرا لکم تم ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر تم کفر کرو و ان تکفروا اور اگر تم کفر کرو فان للہ ما فی السماوات والارض تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ عز و جل کا ہے. مراد یہ ہے کہ اگر تم کفر اختیار کرتے ہو تو اس سے اللہ عز و جل کا تم کوئی نقصان نہیں کرتے یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تم نقصان نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی خود مالک کل ہے, خالق کل ہے, اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا حقانیت بنایا. لہذا تمہارا ایمان لانا تمہارے لیے نفع بخش ہے, اللہ عز و جل کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. اے کتاب والو, اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو. بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے. تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں, اس سے باز رہو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صرف اللہ ہی ایک معبود ہے, وہ پاک ہے, اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ کافی کارساز ہے. اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیات مبارکہ گزری جن کی ہم نے تفسیر بیان کی, ان آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل نے یہودیوں کے اعتقاد اور ان کے عمل کے بارے میں بیان فرمایا تھا. جو ان کی اعتقادی خرابیاں تھیں وہ بیان کی, اور اس کے بعد پھر جو ان کی عملی خرابیاں تھیں وہ بیان کی. ان کا چیپٹر مکمل ہونے کے بعد اب یہاں سے اللہ عز و جل نے عیسائیوں کے بارے میں ان کی اعتقادی خرابیوں کے بارے میں بیان فرمایا. تو ارشاد فرمایا, سب سے پہلے تو اہل کتاب کو مخاطب کیا, ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو. دو باتیں ارشاد فرمائی, ایک تو دین کے اندر غلوب نہ کرو, دین کے اندر حد سے نہ بڑھو, اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پر سچ کے سوا کچھ نہ کہو. عیسائیوں کے اندر بنیادی طور پر چار فرقے تھے, جو بڑے ان کے چار فرقے تھے, پھر آگے ان کی مزید شاخیں نکلی ہوئی تھیں. ان چار فرقوں کے دو عقیدے تھے. ایک فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام بذات خود خدا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ عیسائیوں کے فرقے یعقوبیہ اور ملکانیہ کا تھا. عیسائیوں کا ایک دوسرا فرقہ تھا جس کا نام تھا نستوریہ. نستوریہ فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا. اور تیسرا فرقہ تھا مرقوسیہ. مرقوسیہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام تین میں سے تیسرے ہیں. اب یہ تین میں سے تیسرے ہیں اس کا کیا مطلب تھا؟ تو اس عقیدے کی وضاحت کے اندر بھی ان کا آپس میں اختلاف تھا. اور آج کل کے جو عیسائی ہیں ان کا سب سے زیادہ زور جو ہے وہ اسی عقیدے کے اوپر ہوتا ہے, اور اسی کو وہ آج تک جو ہے وہ وضاحت کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہیں. تو اب وہ اسی کے الجھن اور اسی کے اندر جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں. تو اب یہ جو تین ایک ہے والا عقیدہ تھا اس کے لوگ کہتے تھے, بعد نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین اقنوم ہیں, تین وجود ہیں, اور باپ بیٹا روح القدس یہ تین ہیں. باپ سے ذات مراد ہے, بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے. گویا کہ ان کے نزدیک معبود تین تھے اور ان تین معبودوں کو وہ ایک بتاتے تھے. بعد کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ناسوتیت اور الوہیت کے جامع تھے. ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت یعنی خدائی, اس کے جامع تھے. ناسوتیت ان میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آئی اور الوہیت ان میں اللہ عز و جل کی طرف سے آئی. تو اس طرح کے جو ان کے عقیدے تھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کا بار بار رد کیا اور یہاں آیت مبارکہ کے اندر اسی کے بارے میں فرمایا. اور یہ جو تین فرقے یہاں پر ان کے گنوائے گئے اور تین عقیدے ان کے گنوائے گئے ان سب کا رد کیا. پہلے فرمایا اجمالی طور پہ ارشاد فرما دیا ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ پر سچ کے سوا کچھ نہ کہو. لہذا اب جو خدا ماننے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کو خدا کا بیٹا ماننے والے ہیں یا تین معبودوں میں سے ایک مان کے کچھ مجموعہ ماننے والے ہیں ان سب کا رد کر دیا کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ پر حق بات نہیں کہہ رہے بلکہ ناحق بات کہہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کیا ہے, اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر اس کو مینشن کر دیا. فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا, مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا رسول اللہ, وہ صرف اللہ کا رسول ہے, نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے نہ تین خداؤں میں سے ایک ہے, نہ وہ جس کے اعتبار سے نہ وہ کل کے اعتبار سے, وہ کسی اعتبار سے خدا نہیں. فرمایا وہ اللہ کا رسول ہے. وہ کلمہ تو, اور اللہ کا ایک خاص کلمہ ہے جو کلمہ کن سے پیدا ہوا, وہ اللہ کا ایک خاص کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف القا فرمایا تھا. وہ روح منہ, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ایک خاص روح ہے, ایک خاص روح ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ اسلامی عقیدہ ہے اور وہ سچا اور حقیقی عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ, تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. تو مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جو ایمان لانا ہے وہ ان کے بحیثیت رسول ہونے پر ایمان لانا ہے, نہ کہ معاذ اللہ ان کے بحیثیت خدا ہونے پر. پھر ارشاد فرمایا ولا تقولوا ثلاثا, اور تین نہ کہو. ولا تقولوا ثلاثا, اور تین نہ کہو, یعنی تین خدا ہیں یہ نہ کہو. انتہو, اس سے باز رہو, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہ تین کہنے سے بعد یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہ رد ہو گیا اس عقیدے کا جس عقیدے میں یہ تھا کہ خدا تین ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان تین میں سے ایک ہیں, اس کا رد ہوا. اب اس کے بعد فرمایا انما اللہ الہ واحد, اللہ صرف ایک معبود ہے, اللہ صرف ایک معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. یہ اس عقیدے کا رد ہو گیا جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اب ولا تقولوا ثلاثہ, یہ اس فرقے کا رد ہوا جس نے کہا تھا کہ خدا تین ہے. انما اللہ الہ واحد, اللہ صرف ایک معبود ہے, یہ اس عقیدے کا رد ہو گیا جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. فرمایا عیسیٰ نہیں بلکہ اللہ ایک معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد, وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو, یہ اس عقیدے کا رد ہو گیا جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے ہیں. اب اللہ عز و جل نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ عز و جل کی ملکیت ہے. اب خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں, خواہ وہ جملہ رسل ہیں, خواہ وہ آسمان و زمین کی جملہ مخلوقات ہیں, یہ سب کے سب اللہ عز و جل کی ملکیت ہیں. اور جب یہ ساری اشیاء اللہ کی ملکیت ہیں تو ان میں پھر کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے یا کوئی خدا کا شریک کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا, نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ عار کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے, اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عیب لگاتے ہیں کہ آپ انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہنا انہیں عیب لگانا ہے. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا یہ باعث فخر ہے، باعث شرم نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بندہ کہنا یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ ان کے بارے میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ عیب تم لگاتے ہو جو انہیں ان کی حیثیت سے ہٹا دیتے ہو اور خود ان کے کہے کے خلاف چلتے ہو اور انہیں خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ تو فرمایا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بندہ بننے سے آر محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی ملائکہ مقربین، جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اللہ عز و جل کا بندہ بننے سے آر محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت سے نفرت کرے، اور جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرے کہ متکبرانہ طور پر کہے کہ میں عبادت نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا اور ان سب کو جمع کر کے پھر اس کا صلہ دے گا۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا تو انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ یہاں دوبارہ اللہ عز و جل نے تمام انسانیت کو، تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں اور خواہ وہ کسی بھی زمانے میں آئیں۔ تو یہ جملہ انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا گیا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی۔ روشن دلیل کیا ہے؟ روشن دلیل ہمارے آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن کی ذات کو اللہ عز و جل نے روشن دلیل بنا کے بھیجا، جو حقانیت کی روشن دلیل ہیں، جو اللہ عز و جل کی قدرت اور اللہ عز و جل کی عظمت کی روشن دلیل ہیں، اور جو خود اپنی نبوت و رسالت کی روشن دلیل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اپنی روشن دلیل قرار دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کیسی روشن دلیل ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ روشن معجزات عطا فرمائے گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عالی شان کمالات عطا فرمائے گئے کہ آپ کا وجود مبارک سر کے مبارک بالوں سے لے کر پاؤں اطہر کے تلووں تک اللہ عز و جل کی طرف سے ایک روشن دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر یہ ایک روشن دلیل اور بذات خود معجزہ ہے۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک کے معجزات گنے، ہر عضو مبارک کے بارے میں مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے اپنی کتابوں کے اندر معجزات لکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف منہ مبارک کے اگر واقعات پڑھ لیں تو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس سے کتنے معجزات رونما ہوئے، کتنے معجزات ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی منہ مبارک کو اپنی ٹوپی کے اندر سلا کر رکھا ہوا تھا اور ہر جنگ کے اندر ان کو فتح نصیب ہوتی تھی۔ کتنے صحابہ کرام نے منہ مبارک اپنی وفات کے بعد اپنی آنکھوں پر رکھنے کا حکم دیا، اپنی زبان کے نیچے رکھنے کا حکم دیا تاکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کی بخشش ہو جائے۔ صحابہ کرام منہ مبارک کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک، اس کے بے شمار معجزات، کان مبارک، اس کے بے شمار معجزات، زبان مبارک، اس کے بے شمار معجزات، حتیٰ کہ لعاب دہن مبارک، اس کے معجزات ہیں، دستے مبارک کے معجزات ہیں، مبارک انگلیوں کے معجزات ہیں، پھر آپ کا قلب اطہر، پھر آپ کا وجود مبارک، آپ کے پاؤں مبارک، آپ کے پاؤں مبارک کی ایک ایڑی سے احد پہاڑ کے زلزلے کا ختم ہو جانا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے. پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایہم ناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی, واضح دلیل آ گئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. روشن نور قرآن پاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهِ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو وہ جو اللہ پر ایمان لایا اور انہوں نے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی, تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد فان کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اے حبیب, تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں, تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا حصہ ہے, اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو. پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ترکہ میں ان کا دو تہائی حصہ ہوگا, اور اگر بھائی بہن ہوں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا. اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ, اور اللہ ہر چیز جانتا ہے. اس آیت مبارکہ میں وراثت کا ایک اہم مسئلہ جسے مسئلہ کلالہ کہتے ہیں اسے بیان کیا گیا. کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے بعد نہ باپ چھوڑے نہ اولاد, یعنی کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے ورثہ میں نہ تو اس کا باپ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے, تو یہ جو فوت ہونے والا شخص ہے اس کو کلالہ کہتے ہیں. اور بھی تعبیریں کی گئی ہیں کہ کلالہ ان ورثا کو کہتے ہیں, یعنی بعد نے کہا کہ کلالہ یہ شخص ہے, بعد نے کہا کلالہ اس کے ورثا ہے. تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی شدت سے بے ہوش تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا, وضو فرما کر اب اس وضو کا بچا ہوا پانی یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چھڑکا, ان کے اوپر ڈالا, تو انہیں افاقہ ہوا اور انہوں نے اپنی آنکھ کھولی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اپنے سامنے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں, یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھے کہ اتنا بیمار ہوں کہ اب میری موت کا وقت آ چکا ہے, تو اب جو میرا مال ہے اب میں اس کا کیا انتظام کروں, کس کے حوالے کروں, راہ خدا میں خرچ کر دوں یا اپنی اولاد وغیرہ کے اندر یا اپنے رشتہ داروں کے اندر میں کس طرح تقسیم کروں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے, ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے جابر, میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے, میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے. تو یہ جو حدیث مبارک ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں. پہلے نمبر پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر اس کا بچا ہوا پانی جب آپ پہ ڈالا تو اس سے پتا چلا کہ صالحین اور بزرگان دین کے تبرکات میں شفا ہے اور ان کو شفا کے حصول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسرے نمبر پر مریضوں کی عیادت و سنت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عیادت فرمائی. تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا کہ آپ نے یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ میرے علم کے مطابق تمہاری موت اس بیماری میں نہیں. اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو مسائل بیان ہوئے تو وہ مسائل جو ہے وہ تین مسائل بیان کیے گئے کہ بہن اور بھائی یہ کسی کی وراثت میں کیسے شریک ہوتے ہیں. تو مسائل کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثہ کے اندر اس کا باپ موجود ہے, فوت ہونے والے کا باپ موجود ہے, تو بہن بھائیوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا. ایک دوسرے نمبر پر اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثہ میں اس کی اولاد موجود ہو تو بھی بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثہ میں نہ باپ ہے نہ اولاد ہے اور بہن بھائی ہیں, تو اب اس صورت میں اگر ایک بہن ہے تو اس کو ایک بٹا دو حصہ یعنی آدھا مال اس کو مل جائے گا, اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہو تو ان کو پھر جو ہے وہ دو تہائی حصہ ملے گا, اور اگر صرف بھائی ہو تو بھائی کو بطور اصبا کے ملتا ہے, اور اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کے ورثہ میں بہن اور بھائی دونوں ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملتا ہے. اگر بہن کو ایک لاکھ روپے وراثت سے مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی کو دو لاکھ روپے وراثت سے حصہ ملے گا. تو یہ ان مسائل کا خلاصہ عرض کر دیا جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں. وراثت کے مسائل کے بارے میں آخر کے اندر عرض کرتا ہوں کہ وراثت کے مسائل جو ہے یہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے موجود ہیں, لیکن یہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں, اس میں کئی شرائط ہوتی ہیں, کئی قیودات ہوتی ہیں. لہذا جب تک کسی علم میراث کے ماہر عالم سے یہ مسائل حل نہ کروا لیے جائیں, اپنے طور پر ان مسائل کو حل کر کے عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ان میں بکثرت خطا کا امکان ہے. اللہ عز و جل ہمیں اپنی شریعت کے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.